نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں۔ سوال یہ علم کی کنجی ہے، انشاءاللہ عزوجل سوالات کا سلسلہ ہوگا، مگر سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں، جس نے میری طرف رسالہ بڑھایا ہے، ضیاء درود و سلام۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ہر نماز کے بعد اگر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی یہ فضیلت اللہ نے چاہا تو حاصل ہو جائے گی۔ ضرور درود پاک کی کثرت کیجئے اور اس فضیلت کو اپنائیے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے کال سے ہم آغاز کرتے ہیں، جی کال دیجیے۔
دریافت کرنا تھا کہ مطلب کہ ہماری ڈیوٹی ٹائمنگز ہوتی ہیں، جیسے تو میں فی الوقت گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں، تو ہماری اٹینڈنس جو ہے وہ بایو میٹرک ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے تقریباً ہمیں 15 سے 20 منٹ یا اس طرح کر کے مارجن دیا ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہماری اگر شفٹ شروع ہو رہی ہے تو مطلب کبھی کبھار آپ 15-20 منٹ یا اس طرح کر کے اگر لیٹ بھی ہو گئے تو وہ اس کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے اتنا۔ اسی طرح اگر اب میری جیسے ڈیوٹی ہے شام کی اگر 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک، اور میں اگر دوسرے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک ہی ہاسپٹل میں اگر ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر دوسرے جو ہیں وہ اگر بالفرض 8 بجے سے کچھ پہلے آ جائے، تو کیا میں 15-20 منٹ پہلے بھی وہاں سے جا سکتا ہوں؟ کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ مطلب کہ آپ نے اپنا جو سرکاری ڈیوٹی ہے اس میں ٹائم اپنا پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ذرا رہنمائی فرما دیں کہ اگر وہ ہماری اٹینڈنس بھی روز دیکھتے ہیں، ان کے پاس جاتی بھی ہے، تو اس میں کیا صورت نکلے گی، اور وہ اگر اس پہ کوئی ایکشن اتنا اسٹرکٹ نہیں بھی کرتے تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
جی مصعب، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ سرکاری جاب کرتے ہیں،
جی جی،
تو ایک تو ہوتا ہے کہ جو اصول و ضوابط حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 15 منٹ کا لیٹ تک یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں اگر کوئی لیٹ آیا تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہر ادارے کے اندر اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے کہ کتنے دن تک آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو جو اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، جو آپ کے رولز ہیں ادارے کے، جو حکومت کی طرف سے مقرر ہیں، اس کی پابندی کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ صرف آپ کے ادارے کے مینیجر کی طرف سے یا آپ کے ادارے کا جو سی ایم وغیرہ جو بھی ہے آپ کا، اس کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت دے دینا یہ کافی نہیں ہوتی، بلکہ جو حکومت کے قوانین ہیں، رولز ہیں، اس کے مطابق ہی آپ نے اپنی جاب کو پورا کرنا ہے۔ اور یہ تو بالکل صراحتاً دھوکے والی بات آپ نے بیان کی ہے کہ کوئی ایسا کرتا ہو اگر کہ دوسرے ڈاکٹر آ گئے، ابھی اس کا ڈیوٹی ٹائم باقی ہے اور یہ پہلے ہی چلا جاتا ہے، اب اس کی ڈیوٹی شو ہو رہی ہے 8 بجے تک اور یہ گھر چلا گیا 7:30 بجے تک 7:30 بجے تک، تو ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ جب آپ وقت کے اجیر ہیں، وقت کے اوپر آپ کی جاب ہے کہ آپ نے اپنے وقت پر وہاں پہنچنا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ نے پورے کا پورا وقت اس کے اندر دینا ہے، آپ اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ ایسا کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے اور اتنے وقت کی اجرت آپ کو کٹوانا بھی ہوگی۔
ٹھیک، اچھا مصعب، ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کو ہم لوگ یہ چراغاں کبھی نور شریف کے اندر کرتے ہیں، تو امیر سنت نے توجہ دلائی کہ ایک آدھ بار کوئی لائٹ آن رہ گئی تھی،
جی
اس کا کس سے معاملہ کریں گے آپ؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم جا کے سوری کر دیں گے یا اس کا بل بنوائیں گے. تو کہا کیا وہ آفیسر اس بات کا مجاز ہے کہ وہ سوری یعنی قبول کر سکتا ہے؟ یہ تو حکومت کا معاملہ ہے, یعنی کتنی یہ باریک یہ معاملہ ہے.
جی بالکل, اصل میں یہ ایک طرح سے وقف کا مال ہوتا ہے.
صحیح,
یعنی کیونکہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی, یہ حکومت کا مال ہے, تو ایک طرح سے یہ بیت المال کی صورت ہوتی ہے, یا اس کو آپ وقف کے مال کی طرح کہہ سکتے ہیں. اور وقف کا جو مال ہوتا ہے وہ یتیم کے مال کی طرح ہوتا ہے.
اللہ اکبر.
اور یتیم کا جو مال ہوتا ہے اس کو اگر کوئی ظلمن کھاتا ہے, یعنی غلط طریقے سے کھاتا ہے, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھرنے والا ہے.
استغفر.
تو اس لیے بالخصوص جو ایسی ڈیوٹی ہے اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ جاب کر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ مجھے کھلی چھٹی ملی ہوئی, بالکل ایسا نہیں. جو پرائیویٹ جاب کر رہا ہے اس کو بھی اپنا وقت پورا دینا ہے. ہاں اس میں اتنا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ایک مخصوص ادارے کا ملازم ہے اور اس کے سربراہ کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے میں جس طریقے کا چاہے جائز تصرف کر سکتا ہے, وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اتنے وقت کے پہلے جا سکتے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ جو چاہے کرتے رہے.
آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ رہنمائی فرمائی. جی ایک اور سوال شامل سلسلہ کیجیے.
میرا سوال یہ ہے, سورج گرہن دیکھنا کیسا؟ کہا جاتا ہے حاملہ خواتین اس وقت کوئی لوہے کی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟
مصطفی, میں مدنی چینل کے ناظرین سے بات کرنا شیئر کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ عزوجل جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کے مطابق جمعرات کے دن تقریباً یہ وقت بتایا جا رہا ہے 7:37 سے لے کر تقریباً 10:10 تک یہ سورج گرہن کا سلسلہ ہے, اور تقریباً جو سمجھیے آپ کے 8:47 پہ 9:15 کے آس پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ 80% سورج گرہن یہ ہوگا. آج سے تقریباً 20 پہلے مجھے یاد پڑتا ہے 1999 کے اندر یہ سورج گرہن تقریباً شام کے وقت میں کچھ 4:30 کے آس پاس اس کا سلسلہ یہ ہوا تھا, اور اس کے لیے اس کی نماز بھی ادا کی گئی تھی. نہ صرف یہ کہ سورج گرہن میں عورتوں کا جو یہ معاملہ پوچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں مفتی صاحب سے یہ بھی چاہوں گا کہ شرعی طور پر اس کے متعلق کیا احکامات ہیں, حدیثوں میں اس کا کیا تذکرہ ہے, اسے مکمل بیان کر دیا جائے.
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج جب اس کو گرہن لگا ہوا ہو تو اس کو جو دیکھنا ہے
جی
تو شریعت مطہرہ کے اندر تو اس حوالے سے کوئی نص, کوئی خاص طور پہ نص آئی ہو, کوئی بیان کیا گیا ہو کہ اس کو دیکھنا ممنوع ہے یا اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے.
صحیح.
اب یہ دیکھنے کے اعتبار سے کہ جو اس کو دیکھے گا تو اس کو کوئی نقصان پہنچے گا, سائنسی اعتبار سے یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے. لیکن اس کو دیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا تو یوں سمجھ لیں کہ سورج گہن کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہوا تو اسی دن جو ہے وہ سورج کو گہن بھی لگ گیا, تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم کی تردید کی.
صحیح.
اور فرمایا کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے اس طرح نہیں ہوتا, سورج کو گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا, بلکہ یہ سورج گہن چاند گہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, یعنی اپنے عذاب کے بارے میں ایک طرح سے نشانی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم قدرت والا ہے.
اللہ,
سورج جس کا جو حجم ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہماری زمین سے یہ سینکڑوں گنا بڑا ہے,
بڑا ہے جی.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کے اوپر بھی گہن لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ ہر چاہے کے اوپر قادر ہے. تو یہ اس کے ذریعے سے ہمیں ڈرایا گیا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اصل مقصد ہوتا ہے کہ جب سورج گہن لگے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گڑ گڑائے. سورج گہن کی نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے, اس کی جماعت مستحب ہے, تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پہ گریہ و زاری کرنی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے, جو نماز مقرر کی گئی ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے, اور جو طرح طرح کے توہمات ہمارے یہاں پر ہے. اچھا دوسری بات یہ, پہلے میں توہمات سے پہلے یہ عرض کروں
جی
کہ یہ دیکھنا اصل میں ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹا دی جاتی ہیں. اصل یہ تھا کہ جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو بندہ اس سے عبرت حاصل کرے.
صحیح.
تیز ہوا چلتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو جایا کرتے تھے.
صحیح فرمایا.
گھر میں جاتے باہر تشریف لاتے, اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بادل وغیرہ دیکھتے تو اس بات کا خوف فرماتے کہ کہیں یہ وہ بادل نہ ہو کہ جو ایک قوم کے اوپر بھیجا گیا اور صحیح. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش برسانے آیا ہے لیکن وہ ان کے لیے عذاب تھا.
عذاب.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ سونامی کا خطرہ ہے.
جی.
سمندر کے اندر سیلاب آئے گا بہت بڑا, یہ اس چیز کا خطرہ موجود ہے. تو لوگ بجائے اس کے کہ عبرت حاصل کریں وہ اس کے نظارے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں.
صحیح.
اسی طرح یہ سورج گہن لگے گا تو اصل مقصد تھا کہ بندے اس سے عبرت حاصل کریں, یہ لوگ کرنے لگیں گے اس کا انجوائے کرنے لگیں گے, ایک تماشا اس کو بنائیں گے اور اس انداز میں اس کو دیکھیں گے کہ ایک انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے, اس کی ویڈیوز بن رہی ہوں گی, اس کی تصویریں بن رہی ہوں گی, اور کوئی بعید نہیں کہ اس کے ساتھ بھی لوگ سیلفی بنا رہے ہوں گے.
صحیح.
اس انداز میں تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح لیا جائے, بلکہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ وہ گزرے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے.
استغفر.
مقابلہ کس چیز کا بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تنبیہ ہوئی ہے, ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے. ہاں, مدد کرنا اپنے ساتھیوں کی, اپنے مسلمان بھائیوں کی اچھی بات ہے, وہ ہم نے کرنی ہے, لیکن ان چیزوں کا مقابلہ نہیں ہے, بلکہ ان سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. اب اسی کے ضمن کے اندر یہ توہمات کا سلسلہ آ جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاملہ خاتون کو اس دن باہر نہیں نکلنا چاہیے, اس کو لوہے کی کوئی چیز نہیں پکڑنی چاہیے, اس کو کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے.
جی.
ورنہ اس کے حمل کو نقصان پہنچے گا, اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا. دیکھیے, یہ توہمات ہیں, ان کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت کے لیے باہر نکلنے کے جو احکام پہلے تھے وہ اسی دن وہی ہیں.
صحیح.
جن شرائط کے ساتھ وہ پہلے باہر نکل سکتی تھی, اس دن ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکل سکتی ہے. چھری پکڑنے میں, لوہے کی کوئی چیز پکڑنے میں اس کا کوئی نقصان اس کے اندر شرعی اعتبار سے نہیں ہے.
صحیح.
کہ کسی چیز کو کاٹنے میں, گوشت کاٹ رہی ہے, سبزی کاٹ رہی ہے, تو اس میں کوئی اس کو نقصان اس کے اندر شرعی اعتبار سے نہیں ہے. البتہ بعض گھر ہوتے ہیں, وہاں پر اگر عورت یہ کام کرے گی تو یا تو اسی وقت اس کو تان و تشنی کرنا شروع کر دیں گے.
جی.
تو پھر وہ اس سے گریز کرے. دوسرا, بعض لوگوں کے اعتقادات یہ ہوتے ہیں کمزور. اب قدرتی طور پر اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا.
صحیح.
کہ اس کے حمل کو نقصان پہنچا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا, تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اس نے اس دن یہ کیا تھا, اس وجہ سے ایسا ہوا ہے.
صحیح.
حالانکہ ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا مستقبل میں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے اگر عورت ان چیزوں سے گریز کرے تو بہتر ہے, اچھا ہے نہ کرے تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے, لیکن اس اعتقاد کے ساتھ نہیں,
صحیح,
اس نیت کے ساتھ نہیں, اس ذہن کے ساتھ نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان یہ پہنچے گا. ان چیزوں سے شرعی اعتبار سے کوئی نقصان یہ نہیں پہنچتا.
جی, یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ نماز کے بعد غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے, مخارج ٹھیک نہ ہو تو پڑھنے سے فیض ملے گا؟ پلیز 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 جواب ارشاد فرمائیے. جی,
نماز کے بعد تو اس کے پڑھنے کا ضروری نہیں ہے, کسی اور وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے.
جی.
لیکن بہرحال تلفظ کا ٹھیک ہونا چاہیے, بالخصوص مخارج آپ کے, وہ ان الفاظ کے مخارج کے جن کی وجہ سے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے.
صحیح.
تو اگر تو مخارج ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی, تو امید ہے کہ فیض حاصل ہوگا, برکتیں حاصل ہوں گی.
صحیح.
اور اگر معنی میں تبدیلی کوئی اس طرح کی آ گئی کہ جس سے معنی ہی بالکل بگڑ گیا, تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اد و وظائف جتنے بھی ہیں ان میں اپنے مخارج کو بالخصوص تلفظ کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, چلو ذرا جی ایک اور کال شامل کیجیے.
سوال یہ ہے, مریدے میں گیا تھا, بعض لوگوں نے منع کیا ہے حتیم میں, علماء کرام کی مزارات ہیں اس کے لیے حتیم میں مت جاؤ, ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے, طواف کے دوران ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے منع کیا مجھے.
جی حضور, حتیم میں کا یہ معاملہ آیا ہے اور خانہ کعبہ کے خلاف کا.
دیکھیں, حتیم کے اندر جانے کو حدیث پاک میں یہ کعبے کے اندر داخل ہونے کا فرمایا ہے.
صحیح.
حتیم کا جو حصہ ہے یہ حقیقتاً خانہ کعبہ کا حصہ تھا.
جی.
قریش نے اس کو جب تعمیر کرنا شروع کیا تو ان کے پاس جو حلال طیب پاک رقم تھی وہ. صحیح. کم پڑ گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا حصہ اس کا چھوڑ دیا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بندہ حتیم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ گویا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا حتیم کے اندر جانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر یہ سعادت ملتی ہے تو بندے کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ علماء کا اور اولیاء کا معمول رہا ہے کہ اس کے اندر وہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین مقام یہ حتیم کے اندر جو ہے وہ احرام باندھنا ہے، تو اس مقام سے وہ احرام باندھے جو وہاں پر موجود ہے.
سبحان اللہ.
تو حتیم میں جانے میں کوئی حرج نہیں. جہاں تک رہا وہ قبروں کا ہونا، تو دیکھیں اب وہ قبریں کس طرح تھیں، کس مقام پر تھیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انداز میں قبریں ہوں گی کہ اس کے اوپر چلنے میں حرج نہیں ہوگا. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت ساری قبریں دیکھی ہوں گی کہ نیچے ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ پوری چھت ڈلی ہوتی ہے. جیسے یہاں قبر ہے اور اوپر پوری چھت ہے، اور چھت کے اوپر راستہ ہوتا ہے، لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح قبر کے اوپر چھت بنی ہو کہ اس کے چاروں طرف ستون ہے، اوپر چھت لگا دی گئی ہے، تو اس پہ چلنے میں حرج نہیں ہوتا. تو ممکن ہے کہ کسی زمانے میں اس طرح کی صورت بنی ہو اور وہاں پر چھت ڈال دی گئی ہو، جس کی وجہ سے وہاں چلنا، یہ قبر کے اوپر چلنا نہیں کہلائے گا. تو اس لیے وہاں جانے میں حرج نہیں ہے، جا سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور خانہ کعبہ کے جتنا قریب رہ کر طواف کریں یہ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کا جسم جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ٹچ ہوتا رہے.
صحیح.
اس سے تھوڑا سا فاصلے پر رہنا چاہیے. اور بالخصوص احرام کی حالت میں اگر آپ غلاف کعبہ کو چھوئیں گے تو اس میں کثرت کے ساتھ خوشبو لگائی جاتی ہے.
جی.
اب آپ چھونے لگے تو ممکن ہے کہ وہ خوشبو آپ کے ہاتھوں میں لگ جائے، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر آپ طواف کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو چھونا یہ اب کوئی آسان کام نہیں ہے.
صحیح.
یعنی بندہ ایسے نہیں کہ چلتے چلتے اس نے یوں ہاتھ لگا کے چھو لیا.
صحیح.
تو یعنی تقریباً پورے خانہ کعبہ میں چاروں طرف جو ہے وہ رش لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ افراد اس کی برکتیں لے ہی رہے ہوتے ہیں، تو بندے کو اس کے لیے جد و جہدی کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے. تو لہٰذا اب وہ جب قریب جائے گا تو پھر اس کو ممکن ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا ہوگا، اور کعبے کی طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف آپ جب حجر اسود کا استلام کریں گے تو اس وقت آپ نے کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، اس کے علاوہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف آپ رخ نہیں کریں گے. ہاں چلتے چلتے اگر کوئی اپنی آنکھیں اٹھا کے کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے. حضرت اتفاق سے وہ ہمارے نگران ہیں، نگران کبھی انہوں نے میسج بھیجا تھا، تو چونکہ یہ موقع بھی ہے سورج گہن کے حوالے سے، امیر سنت نے مدنی پنسر میں بڑا ہی اچھا اس کے بارے میں لکھا ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم یعنی مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ نہ کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو. پھر جو مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی کہ سورج گہن کی نماز سنت موقعہ اور چاند گہن کی نماز مستحب ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ یہ نماز اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور دو رکعت سے زیادہ بھی اگر یہ پڑھ سکتے ہیں تو خواہ دو رکعت پر سلام پھیر دیں یا چار پر پھیریں. ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ زہوہ کبریٰ کا اسے وقت کہیں گے، تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں، یعنی اگر سورج غروب ہو جائے پھر مغرب کی نماز پڑھیں. نیز آندھیا یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے، یا رات میں خوفناک روشنی ہو، یا لگاتار کثرت سے می برسے، یا بکثرت اولے پڑیں، یا آسمان سرخ ہو جائے، یا بجلیاں گریں، یا بکثرت تارے ٹوٹیں، یا تعاون وغیرہ پھیلے، یا زلزلے آئیں، یا دشمن کا خوف ہو، یا کوئی اور دہشت ناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے دو رکعت پڑھنا مستحب ہے. الحمدللہ یہ امیر السنت نے اس کے اندر یہ تحریر کیا, یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. جی کال شامل کیجیے.
نظر بول رہا ہوں اٹک سے. بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو سفر کے دوران جو نمازیں اگر وہ رہ جاتی ہیں تو وہ بعد میں ہم قصری قضا کریں گے یا ہم پوری نماز پڑھیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا زہر اور عصر کی سفر کے دوران ہم اکٹھی ملا کے نمازیں پڑھیں گے یا اکٹھی ہی پڑھیں گے؟
ٹھیک ہے جی حضور.
دیکھیں جب آپ مسافر ہیں اور آپ کے لیے قصر ثابت ہو گئی کہ آپ نے قصر ہی کرنی ہے, تو اس میں جو نمازیں بالفرض قضا ہو جاتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک, ویسے تو قضا کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے بلا اجازت شرعی کے, جہاں شریعت نے اجازت دی اور وہاں پہ اسی صورت ہوئی کہ یا آپ سوتے رہ گئے کہ جس کی وجہ سے نماز کا وقت نکل گیا,
صحیح,
تو قضا نماز ہو گئی. تو سفر کے اندر جو قضا ہوتی ہے اس کو جب آپ ادا کریں گے تو چاہے آپ اپنے گھر آ کے ادا کریں, وہ اپنے قصر ہی پڑھنی ہے, یعنی ظہر عصر اور عشاء کے جو چار فرض ہیں ان کو دو دو ہی ادا کرنا ہے, چار چار نہیں پڑھیں گے. تو سفر کے اندر جو قصر ہوئی اور وہ قضا ہو گئی نعوذ باللہ, تو آ کے بھی ان کو قصر ہی ادا کرنی ہے, پوری نہیں پڑھنی. اور سفر میں ہو یا کسی بھی مقام پر ہو, ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک احادیث صحیحہ کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ صرف اور صرف مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اور عرفات کے اندر ظہر اور عصر جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں تو پھر اس صورت میں نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے. یعنی مغرب اور عشاء تو مزدلفہ میں ہر صورت کے اندر ملا کر ہی پڑھتے ہیں وہاں پر, یعنی عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھتے ہیں, اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور عرفات کے اندر جب اس کی شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جاتا ہے, اور عمومی طور پر یہ شرائط کم ہی پائی جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ احناف کے نزدیک احادیث طیبہ صحیحہ سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو ملا کر ایک ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. جن احادیث طیبہ میں اس کا اشارہ ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جمع سوری. جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ صورت کے اعتبار سے, ظاہر کے اعتبار سے ایسا لگے گا کہ دو نمازیں جمع ہو گئی ہیں, وہ یوں کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ نے اس کے بالکل آخر وقت میں جا کے ادا کی, ظہر کا آپ نے سلام پھیرا, اس کے کچھ دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس وقت نے آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی, یا مغرب کی نماز آپ نے آخر وقت کے اندر ادا کی, ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے کہ کچھ دیر کے اندر عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی, تو اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے. یہ احادیث طیبہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو جب ضرورت ہو ایسی کہ بندہ ایسے سفر پر ہے تو پھر اس طریقے کار کو اختیار
کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے میسیجز آئے ہوئے, کوشش کرتے ہیں کہ شامل کریں. اٹک سے یہ میسج ہے. سلام مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ فجر کی جماعت سے پہلے عورت نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں, یا جماعت ہو جانے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیے عورت کے لیے باقی تمام نمازوں کے اندر بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کی جماعت ہونے کے بعد نماز ادا کرے, لیکن فجر میں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جلدی نماز ادا کر لے, فوراً ادا کر لے, جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا تو پڑھ لیے, اس کے لیے اچھا ہے. اور باقی نمازوں کے اندر بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے مردوں کی جماعت کو ہونے دے, جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی نماز ادا کرے. تو لہذا جو سوال کیا گیا اس کے مطابق اگر کوئی عورت مردوں کی جماعت سے پہلے ہی گھر میں فجر کی نماز پڑھ لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ اچھا کام.
اچھا اس میں یہ بھی عورتوں کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ اگر اللہ نصیب کرے اور تہجد کی نماز پڑھ لیں اور اس کے ساتھ جیسے ہی فجر کا وقت ہو تو فجر کی نماز یہ ادا کر لیں. اور جیسے ہمارے آپ کے محلوں میں تو ہم تو فجر کی نماز آخری 20-25 منٹ آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے, اگر اتنی دیر انتظار کرنے جائیں گے تو پتا چلا بالکل آخری وقت کہیں نہ رہ جائے. یہ دیکھیں شریعت نے کتنی آسانیاں اور کتنی اچھی باتیں یہ ہمیں بتائی ہیں. کیا فوت ہوئے ہوئے کی قربانی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں اس کی صورتیں تو مختلف ہیں, ویسے ہی اگر آپ اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کرنے میں مسئلہ نہیں ہے, اس کی طرف سے کی جا سکتی ہے, یعنی بطور ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو اس کے بعد بھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے تو قربانی کی ہی جا سکتی ہے, باقی وجوبی کی جو صورتیں ہیں وہ پھر بہت ساری ہیں.
ٹھیک ہے، کال شامل کیجیے۔
سوال یہ کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ میں ریاض میں رہتا ہوں، میں عمرے پہ گیا تھا اپنی وائف کے ساتھ مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے، واپسی میں ہم نے عمرہ کیا، لیکن مجھے باہر آن کے نا وہ بال قصر کرائے میں نے، یعنی میں نے تو کٹوا لیے لیکن وائف بھول گئی، میں بھی بھول گیا، اور پھر ہم واپس ریاض آ گئے، تو اس پہ کوئی دم تو واجب نہیں ہے؟
جی
بالکل، حرم کی حد کے اندر جو ہے وہ بال کٹوانا واجب تھا، ان کے پر دم ہوگا، دم ان کو دینا ہوگا اگر وہاں
دم
کاٹے تھے، بالکل جی،
اور حرم کی حدود کے اندر ہی
جی بال کٹوانا
دیا جاتا ہے،
جی دم بھی حرم کی حد کے اندر ہی دیا جائے گا۔
ٹھیک جی، ایک اور سوال شامل کیجیے۔
میرا یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو ننیال کی طرف سے ہمارے ہاں عرف ہے کہ یہ بچوں کو نا تحفہ پہنایا جاتا ہے، یعنی کہ جب بھی بیٹی جاتی ہے نا ننیال کی طرف سے اپنے گھر سسرال بچے کی پیدائش کے بعد، تو اس کو بچے کو زیورات پہنایا جاتا ہے چاندی کا، یہ اور قوم میں بھی پہنایا جاتے ہیں انہیں پیکھر پنجابی کا لفظ ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے کہ بچوں کو یہ زیورات پہنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں، خاص کر بچے کو، چاندی کا زیور ہوتا ہے اور گلے میں گانی کی طرح ہوتا ہے۔
ٹھیک جی،
اگر تو بچی ہے تو اس کے پہنانے میں تو حرج نہیں ہے، بچی کو چاندی کا جس طرح کا زیور پہناتے ہیں وہ ٹھیک ہے پہنا سکتے ہیں، لیکن بچے کو نہیں پہنا سکتے، اگر بچے کو پہنائیں گے تو پہنانے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ جو مرد ہے جو لڑکا ہے اگرچہ وہ بچہ تو خود مکلف نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے،
صحیح،
لیکن مرد کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے جو اس کو جو اجازت دی گئی ہے زیور کی، وہ صرف اور صرف اس چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی گئی ہے کہ جو 4.5 ماشا تک نہ پہنچی ہو، 4.5 ماشا سے کم کی ہو، اس میں ایک نگینہ یہ لگا ہوا ہو اور ایک ہی نگینہ ہو، ایک سے زائد بھی نہ ہو، بغیر نگینے کی بھی نہ ہو، اور ایک ہی انگوٹھی ہو، تو ایسی انگوٹھی مرد کو اس کی اجازت دی گئی ہے، باقی اس کے علاوہ مرد کو اجازت نہیں ہے، تو چھوٹے بچوں کو بھی اس سے بچایا جائے گا اور ان کو اس طرح کا زیور نہیں پہنایا جائے گا، دینا ہی چاہتے ہیں بچے کو تو پھر اس کی یا تو اس کو دے دیں یا اس کے والدین کے ملک میں کر دیں،
صحیح،
اس کو پہنائے نہ، ہاں بچی ہے تو اس کو پہنانے میں حرج نہیں۔
ٹھیک، یہ ایس ایم ایس پہ سوال ہے کہ اگر ایک رکعت نکل جائے امام کے ساتھ تو کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واجب ادا ہو جائے گا یا آدمی گناہگار ہوگا؟
بلا ضرورت اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ اس کی اس طرح ایک رکعت چھوٹے،
صحیح،
خصوص عادت تو نہیں بنانی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو مل گئی رکعت تو اس صورت میں اس کی جماعت اس کو مل جائے گی۔
صحیح، اچھا یہ سوال آیا ہے کہ مسجد کا پانی کچھ دنوں کے لیے یہ سوچ کر یوز کر لینا کہ اس منتھ کا بل ہم پے کر دیں گے، ایسا کرنا کیسا؟
بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شرعی اجازت ہی نہیں ہے، صحیح، مسجد کی ٹنکی کے اندر وہ پانی آ گیا، وہ مسجد کی ملک ہو گیا، اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ تو پھر بالکل مسجد کا پانی ایک تماشا بن کے رہ جائے گا،
جی جی،
جس کا دل چاہے گا اٹھا کے اس طریقے سے لے جائے گا، اور لوگ اس طرح کر بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے،
صحیح،
کہ اس طرح بالٹیاں بھر بھر کے وہ مسجد سے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک، مصعب، مزید یہ سوال آیا ہے کہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو کچھ لوگ نماز میں جو چادر ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ منہ کے اوپر آ جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی؟
بالکل مکروہ ہوگی، اور منہ چھپ گیا، ناک چھپ گئی، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس طرح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مرد اس طریقے سے اپنے منہ کو ناک وغیرہ کو چھپا رہا ہے، یا کوئی جیسے بعض اوقات الرجی کی وجہ سے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہے کہ یوں اپنے چہرے کو چھپایا جائے، تو چادر پہننی ہے تو اس طریقے سے پہنے کہ منہ آپ کا نہ چھپے، اور چادر جب بھی لیں نماز میں تو پھر سر کے اوپر سے لیا کریں، کندھے سے نہ لیا کریں۔
سوال ہے کہ کیا سورج کو جب گھن لگے تو اس کی طرف دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے، ایسا درست ہے؟
دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا اس حوالے سے کہ شرعی اعتبار سے تو کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ سورج گہن کو دیکھنے کی وجہ سے کوئی آنکھوں کے اندر تکلیف پیدا ہوگی، اب رہا یہ کہ سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے اس کو دیکھنے سے کوئی نقصان ہوتا ہو تو یہ میرے علم کے اندر نہیں۔
جی، یہ سائنسی اعتبار سے یہ کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز اس کے اندر کہتے ہیں کہ اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آنکھوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے، مگر وہی مصحف یہ بات ہے کہ وہ یہ پھر پتا چلتا ہے، اور اس قسم کی بعض اوقات ویڈیوز چلتی ہیں کہ لوگ ساحل سمندر جو ہے وہ یہ جو ایسے چشمے ہوتے ہیں کالے کلر کے وہ پہن کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے بات فرمائی نا کہ بجائے عبرت کے اس سے وہ یوں سمجھے کہ وہ نظارہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جب یہ معاملہ آئے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا، استغفار اور نوافل میں مصروف ہو جانا ہے ان شاء اللہ عز و جل۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں سلام کے بعد مصحف کی خدمت میں سوال ہے کہ اسلامی بہن سفر میں کیسے نماز ادا کرے، جواب ارشاد فرمائیں، وہ بھی قصر کرے گی جس طرح مرد قصر کرتا ہے؟
بالکل یعنی نہ اس کے نماز معاف ہے اس کے اوپر, نماز اس نے بھی سفر کے اندر ادا کرنی ہے اور کوشش کرے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز ادا کر لے گی. تو نماز اس پہ بھی فرض ہے, اور جو قصر کی اگر شرائط اس میں پائی جاتی ہیں کہ وہ 15 دن سے کم کے لیے 92 کلومیٹر دور جا رہی ہے, تو جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گی وہ بھی مسافر ہو جائے گی, یعنی اپنی بستی سے اپنے شہر سے باہر نکلی, تو اس نے بھی نماز قصر ہی ادا کرنی ہے. باقی کہ پردے کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں, کوشش کی جائے گی تو ایسے مقامات مل جاتے ہیں کہ جہاں پہ پردہ کر کے نماز ادا کی جا سکتی جا سکتی.
ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ عورتیں یعنی موزے جو ہوتے ہیں مرد پہنتے ہیں, تو ایسے ہی عورت بھی کیا وہ موزہ استعمال کر سکتی ہے؟
نہیں کر سکتی, یعنی عورت مردانہ جوتے بھی نہیں پہن سکتی, مردانہ موزے بھی نہیں پہن سکتی. عورت نے وہی موزے پہننے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں, یا ایسے موزے ہیں کہ جو مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں, اس کو پہن کے ہی نہیں لگتا کہ یہ
مردوں
کے ہیں یا عورتوں کے ہیں, وہ دونوں میں مشترک ہوتے ہیں, دونوں کے اندر چلتے ہیں, تو ایسے موزے پہن سکتی ہے. لیکن جو مردانہ وضع کے موزے ہیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں, تو ایسے موزے عورت کو پہننے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک, یہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ فرض اور وتر نماز میں بندگی کی نیت ہے یہ کے ساتھ, یعنی یہ بندگی میں اللہ کی کرتا ہوں, یہ نیت کر سکتا ہے؟
دیکھیں نماز جو پڑھنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہی کے لیے پڑھنی ہے, اور چاہے آپ نفل پڑھیں, چاہے آپ سنت پڑھیں, چاہے آپ فرض پڑھیں, چاہے آپ وتر پڑھیں, تو اس میں عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. لیکن آپ کو متعین تو کرنا ہوگا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں.
صحیح.
اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فرض بتانا ہوگا کہ فرض آپ متعین کریں گے کہ میں یہ فرض پڑھ رہا ہوں, فرض پڑھ رہا ہوں, پھر کون سے فرض پڑھ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا ہوگا. ایسے نہیں پڑھ کہہ سکتے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں, بلکہ آپ کو دل میں نیت ہونی چاہیے کہ آپ ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں, عصر کے فرض پڑھ رہے ہیں, مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں, آج کے دن کی مغرب کے فرض پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کے ذہن کے اندر نماز جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے. یعنی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو.
صحیح.
اور نیت کا جو مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عادت اور عبادت, یعنی ایک چیز عادت ہوتی ہے عادتن کی جاتی ہے اور ایک چیز عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے, تو ان کے درمیان جو فرق کرتی ہے چیز وہ نیت ہوتی ہے.
صحیح.
یعنی آپ عادتن پانی پیتے ہیں, لیکن آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ پانی پئیں کہ میں اس کے ذریعے سے قوت حاصل کروں گا اور زبان میرا حلق تر ہوگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکوں گا, اچھی نیت کے ساتھ پانی پی رہے ہیں تو اب یہ عبادت بن جائے گا.
صحیح.
تو جو نیت ہوتی ہے وہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے, اسی طرح ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے آتی ہے.
صحیح.
دونوں میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے. تو آپ نیت جو کریں گے وہ فرض کو تو متعین کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں, آپ نفل نہیں پڑھ رہے, آپ فرض پڑھ رہے ہیں, آپ سنت نہیں پڑھ رہے, اور یہ بھی متعین کرنا ہوگا کہ کون سے فرض آپ پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کے دل کے اندر متعین ہونے چاہیے. باقی رہا بندگی, تو بندگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرنی ہے.
صحیح. جزاک اللہ. اچھا کافی سارے میسیجز ہو گئے, کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں تاکہ سلسلے کا آخری وقت ہے, اس کو ہم کالز کچھ شامل کر لیتے ہیں. جی
سوال یہ ہے, مرد یا عورت اس کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں, اور ان کو غسل دینے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کوئی ڈریس پہنا سکتے ہیں یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
جی حضور, مرد اور عورت کے کفن کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟
جو کفن ہے مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں, عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں, تو یہ تو مقرر ہے. آپ چاہیں تو اس کے حوالے سے امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے مدنی وصیت نامہ, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور بہار شریعت کے چوتھے حصے کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے, اور ایک کتاب پوری کفن دفن کے تدفین کے جو احکام ہیں اس کی مکتبۃ المدینہ سے وہ شائع ہے, اس کے اندر آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں. غسل کروانے کے بعد کفن دیا جاتا ہے, اب دوبارہ اس کو گھر کا لباس یہ نہیں پہنایا جائے گا, غسل دینے کے بعد جو کفن مقرر ہے اس کو وہ کفن دے دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. جی مزید سوال شامل کیجیے.
یہ پوچھنا تھا کہ لگڑ بھگڑ ایک جانور ہے, اس کو کھانا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو عربی میں الدبا کہا جاتا ہے, اس کا کھانا حدیث میں بھی روایت بتاتے ہیں, برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے.
لگڑ بگڑ,
جی لگڑ بگڑ اصل میں الدبعو کے الفاظ ہیں.
صحیح.
عربی میں اس کو دبعن بولتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے اس کا کھانا, یہ درندہ ہے.
صحیح.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جانور کے جو اپنے کیلے کے ذریعے دانتوں کے ذریعے جو شکار کرنے والا ہوتا ہے
صحیح.
اس کو آپ نے حرام فرمایا
صحیح.
کہ اپنے نوکیلے جو دانت ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو شکار کر رہا ہوتا ہے اسے ہر جانور کو آپ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا. تو یہ انہی کے اندر شامل ہے یہ لگڑ بگڑ جو ہوتا ہے. اور ایک روایت کے اندر جو یہ آیا ہے تو اس میں اصل میں اس کو شکار قرار دیا گیا ہے
صحیح.
یہ شکار ہے اور پھر وہ احرام کے احکام اس کے اوپر بیان کیے گئے ہیں. دیگر روایتوں کے اندر اصل میں اس کے کھانے کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اور جو صحیح روایت موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح مسلم وغیرہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کھیل والے جانور کو ہر جو ذی مخلب پرندہ ہے اس کو
جی
یعنی ہر کیل والا یعنی دانتوں والا جو شکار کرتا ہے دانتوں کے ذریعے وہ جانور اور پنجوں کے ذریعے جو پرندہ شکار کرتا ہے وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. تو اسی کے اندر یہ لگڑ بگڑ بھی آتا ہے, اس کو کھانا شرعاً جائز نہیں.
مزید سوال شامل کیجیے.
صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہر فرض نماز میں ہی صرف سنا پڑھیں گے یا پھر سنت اور نفل میں بھی پڑھیں گے یا پڑھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیں.
دیکھیں فرض کی پہلی رکعت کے اندر اسی طرح وتر کی پہلی رکعت کے اندر سنت موقعہ کی پہلی رکعت کے اندر سنا پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے. اور نوافل میں اور سنت غیر موقعہ میں پہلی اور تیسری دونوں رکعتوں کے اندر سنا پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے. تو صرف اور صرف فرض کے ساتھ یہ سنا خاص نہیں ہے بلکہ وتر کے اندر بھی پڑھنی ہے, اسی طرح جو سنت موقعہ ہے اس میں بھی پڑھنی ہے اور نوافل کے اندر بھی سنا یہ پڑھنی ہے.
اچھا سب کوئی اگر سنا پہلی رکعت میں کسی بھی وجہ سے بھول گیا تو کیا وہ دوسری رکعت میں اس کو پڑھ سکتا؟
نہیں, اب یہ جب بھول گیا جیسے مثال کے طور پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا
جی
اور وہ نہیں پڑھ پایا تو اب وہ سنا کو ترک کر کے آگے سورہ فاتحہ کو
پڑھے گا. ٹھیک ہے جی, مزید سوال شامل کیجیے.
میرا سر ایک پلاٹ ہے اپنا گھر ہے لیا میں نے تو بچوں کے لیے, تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس پہ زکات واجب نہیں ہے, ہے یا نہیں مجھے بتا دیجیے. 8 سے 10 سال ہو گئے سر, اور اس کا طریقہ کار اگر ہے تو کیسے نکالنا پڑے گا, کیا ہے کیا طریقہ کار ہے سر اس کا؟
جی
دیکھیں خود وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے دی یعنی بیچنے کے لیے نہیں دی. اصل جو پراپرٹی ہوتی ہے سامان جو ہوتا ہے اس کے اوپر زکات اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ اس کو بیچنے کی نیت سے لیا گیا ہو.
صحیح.
تو اگر یہ پراپرٹی کو بیچنے کی نیت سے لیتے تو اس کے اوپر زکات لازم ہوتی, لیکن جب انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں لی بلکہ اپنی یا اپنے بچوں کی رہائش کے لیے لی ہے کہ وہ اس صحیح. میں رہ سکیں تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اگر زکات ہوتی مثال کے طور پر یہ اس پراپرٹی کو بیچنے کی نیت سے لیتے تو پھر اس میں زکات ان کو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینا ہوتی, یعنی جس وقت ان کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی. انہیں مثال کے طور پر لیتے وقت اس پلاٹ کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی, لیکن جب ان کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے اس وقت مثال کے طور پر 6 مہینے گزر چکے تھے, تو اب اس پلاٹ کی قیمت کو دیکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے 25 لاکھ ہو چکی ہو, تو اب اس کے اوپر 25 لاکھ کے حساب سے زکات دینی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ پلاٹ کی قیمت کم ہو گئی ہو, تو اگر 20 سے 15 ہو گئی ہے تو پھر 15 کی صورت میں 15 لاکھ کی زکات اس نے ادا کرنی ہے. تو جس وقت ان کے اوپر زکات فرض ہو رہی ہے اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا اور اس حساب سے انہوں نے اس کا 2.5% زکات میں نکالنا ہوگا.
ٹھیک ہے, اس سلسلے کا آخری سوال شامل کرتا ہوں میسج سے کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر فجر ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو گئی تو جب مغرب کی نماز پڑھیں گے تو کیا پہلی والی قضا پڑھیں گے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں.
دیکھیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب ترتیب ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں ویسے ہی تو اس صورت میں یہ صاحب ترتیب نہیں رہیں گے. جب بندہ صاحب ترتیب نہ ہو تو پھر اس صورت میں وقت کی نماز جب آتی ہے تو وہ پہلے وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد اپنی دیگر نماز وہ قضا کرے. اور اگر ان کی 6 سے کم نمازیں قضا ہیں مثلاً یہ ان کی صرف 3 نمازیں قضا ہوئی تھیں فجر ظہر اور عصر, تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ اگر وقت نکل نہیں رہا یعنی مغرب کا آخری وقت نہیں ہے کہ صرف مغرب کی نماز پڑھ سکیں, تو پھر اس سے پہلے پہلے ان کو یہ 3 نمازیں ادا کرنی ہے, اس کے بعد یہ مغرب کی نماز پڑھیں گے. تو اگر یہ صاحب ترتیب ہیں تو اس صورت میں تو انہوں نے یہ 3 نمازیں پڑھ کے پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے, اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پہلے مغرب پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد دیگر نمازوں کو وہ قضا کریں.
بہت اچھا ماشاءاللہ جواب ارشاد فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین آج کہ یہ ہمارا سلسلہ تھا اور اس میں کئی سوالات کے آپ کو جوابات ملے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتوں کو پائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو